الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. یہ سورة طلاق کی آخری آیات ہیں. سورت پر کافی عرصے سے درس چل رہا ہے, آج انشاءاللہ اس سورت کی تکمیل ہو جائے گی. پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا, اللہ نے ان کے لیے بہت اچھے رزق کا انتظام کر رکھا ہے. آخری آیت جو ہے, اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, خلق سبع سماوات, جس نے سات آسمانوں کو بنایا, ومن الارض مثلہن, اور اسی جیسی زمینیں بنائیں, یتنزل الامر بینہن, آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں. یہ سب کیوں ہوتا ہے, یہ سب کس مقصد کے لیے کیا؟ لِتَعْلَمُوا, تاکہ تمہیں یقین آ جائے, أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. قرآن مجید کی یہ آیت بہت اہم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اس کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. آپ جتنی دنیا میں کتابیں پڑھتے ہیں ان میں ان کائنات, اس کائنات کو ڈیفائن تو کیا جاتا ہے, یہ کائنات ہے کیا, کیوں بنی ہے, یہ کہیں نہیں بتایا جاتا. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ کائنات بنی کس چیز سے ہے, اس میں بھی بحث ہوتی ہے. بن کے چل کیسے رہی ہے, اس پہ بھی بحث ہوتی ہے. ایک ایک چیز پہ آج سائنس بحث کر رہی ہے. آسمانوں کے سائنسدان الگ ہیں, پہاڑوں کے سائنسدان الگ ہیں. جو آسمانوں کے ہیں وہ ہر وقت بڑی بڑی خوردبینی لے کے بیٹھے رہتے ہیں, سیاروں ستاروں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں, یہ سیارہ ادھر کیوں جا رہا ہے, یہ ادھر کیوں گھوم رہا ہے, اب یہ دمدار سیارہ کیا ہوتا ہے, پھر کہکشائیں کیا ہوتی ہیں, اور یہ کیسے نظام جو ہے نا آسمانوں میں چل رہا ہے. بہت سارے انہوں نے سیارے چھوڑے ہوئے ہیں, وہ ان کو معلومات بھیجتے رہتے ہیں. کچھ ایسے چھوڑے ہیں کہ اب وہ پکڑا ہی میں نہیں آ رہے, اتنا دور چلے گئے, سائنسدان خود حیران ہوتے ہیں کہ وہ سگنل نہیں آ رہے, کہاں گئے وہ, اتنی دور دور تک. اور ان کی جو ہے نا وہ اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں بی بی سی کے ذریعے اور اپنی ویب سائٹ کے ذریعے, بھائی اب یہ دریافت ہو گیا, یہ ہو گیا. تو ان سائنسدانوں کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے, خلا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس سے بحث نہیں ہے, اس سے بحث نہیں ہے. یہ خلا کی جو اور کائنات کی جو وسعتیں ہیں, یہ کس نے کی ہیں, اتنی کائنات میں اتنی وسعت کس نے پیدا کی, کس نے یہ بڑے بڑے اجرام اور بڑے بڑے جسم کے ستارے اور سیارے بنائے ہیں, کیوں بنائے ہیں, اس سے بحث نہیں ہے. زمین کے سائنسدان الگ ہیں, ماہرین ارضیات ہوتے ہیں نا, وہ صرف زمین پہ تھے ہمارے جاننے والے ماہرین ارضیات تھے وہ. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم جاتے ہیں موئن جدڑوں کے کھنڈرات, چیزیں نکلتی ہیں اس میں, دیکھتے ہیں, اور زمین کے میٹر جو ہے نا اس میں جو مختلف چیزیں ہیں اس پہ ہم غور کرتے ہیں. تو وہ مسلسل اسی میں کھدائی میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت کہیں سے کچھ نکل آئے اور اس کے ہم دیکھیں کہ وہ کیا نکلا ہے. پہاڑوں کے الگ ہیں, پانی اور یہ جو نباتات ہیں ان کے الگ ہیں, بہت سارے شعبے ہیں. تو جب آپ جو تعلیم کے میدان میں جو آگے بڑھتے ہیں نا, تو شعبے در شعبے, خود ایک انسان کی جو ذات ہے نا, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اس کے سائنسدان الگ ہیں جن کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. صرف اتنا سا انسان کا مطالعہ کرنے کے لیے, چھ فٹ साढ़े पांच फुट, पौने पांच, अब तो साढ़े चार चार फुट के भी आ रहे हैं। ठीक है, पहले जमाने में नहीं होते थे, अब पौने चार फुट के भी आ रहे हैं, कद छोटे होते जा रहे हैं ना लोगों के। तो इतने से छोटे से इंसान का मुताला करने के लिए बड़े बड़े साइंसदान हैं और रिसर्च करते रहते हैं, और उनका यह दावा है कि अभी तक ये रिसर्च हमारी मुकम्मल नहीं हुई। और फिर इस इन छोटे से जिस्म का मुताला करने के लिए, इसको समझने के लिए कि कैसे काम करता है, गुर्दे का क्या काम है, जिगर का क्या काम है, दिल कैसे काम करता है, इसके लिए भी फिर उसमें भी अलग अलग शोबे हैं। आंखों का स्पेशलिस्ट अलग, सिर्फ एक आंख को पढ़ने के लिए, आंख का मुताला करने के लिए, आंख को समझने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो आई स्पेशलिस्ट बनता है, आंखों का माहिर बनता है। गले का नाक कान हलक, ये नाक कान और हलक जो है ना, ये तीनों जगह जाके एक जगह मिल जाती हैं, तो इसके अलग स्पेशलिस्ट हैं जो सिर्फ गला चेक करते हैं। उनको इससे कोई गरज नहीं कि मैं जो ये दवा खिलाऊंगा इसका फेफड़ों पे क्या असर पड़ेगा, इसका गुर्दों पे क्या असर पड़ेगा, वो जनाब इस फील्ड में माहिर हैं। फिर जनाब शुगर की बीमारियों के अलग स्पेशलिस्ट हैं, मेदे के अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो एक एक मेदे को समझने के लिए, एक आंतों को समझने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी किताबें जो दुनिया में आपको पढ़ाई जा रही हैं और आप पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं और आप यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, वो सब क्या है, ये क्यों बनाया, इसके लिए नहीं है, कैसे बनाया, किस मक, और जो है ना इसको कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने शोरूम से गाड़ी खरीदी, गाड़ी ला के आपने घर में खड़ी कर दी, अब आप गाड़ी का मुताला कर रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ना इसमें सीटें कहाँ लगी हुई हैं, इंजन किधर है, ऑयल कहाँ से डलता है, क्लच किधर है, ब्रेक ब्रेकें किधर हैं, स्टेयरिंग किधर है, इस पर आपने बेहतरीन जो है ना पीएचडी कर लिया आपने, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि कंपनी ने गाड़ी बनाई क्यों है। लोग कहेंगे ना इसको चलाओ, कोई अकलमंद आके कहेगा भाई ये जो चार पहिए लगे हुए हैं, स्टेयरिंग लगी हुआ है, ये इसलिए कि बैठो, इधर को जाना है तो स्टेयरिंग इधर को घुमा दो, इधर को मुड़ना है तो स्टेयरिंग इधर को, अब ना इधर मोड़ रहे हैं ना उधर मोड़ रहे हैं ना उसको बैठ के चला रहे हैं, उसको मेंटेन करने में लगे हुए हैं। तो बताओ इससे बड़ी हमाकत दुनिया में कोई होगी। हर चीज का एक मकसद होता है। अल्लाह ने कुरान मजीद की इस आयत में, ये इतनी अहम तरीन आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने इंसान के बहुत बड़े बड़े सवालों का, जो सेकुलर तबका है, जो लिबरल तबका है, उसके बड़े बड़े सारे सवाल के जवाब इस आयत में मौजूद है। लिबरल तबका क्या करता है, मदद को नहीं मानता, क्या मौलवी वोलवी और ये क्या जो है ना ये नमाजें और रोजे और क्या है, तरक्की करो चांद पे जाओ, यही हाल मुसलमानों में भी दो तबके वजूद में आ गए, एक आम मुसलमान मजहबी और एक लिबरल। कहीं रिश्ते की बात चले ना तो लड़की वाले पूछते हैं कि भाई जो मजहबी होते हैं वो देखते हैं भाई मजहबी है, नमाज रोजे का पाबंद है या नहीं है, हाँ भाई नमाज पढ़ता है जी, ठीक है जी, समझ में आ रही। लेकिन बहुत से मुसलमान हैं मगर क्या चेक करते हैं कि भाई मुसलमान है मौलवी टाइप का तो नहीं है कहीं। मैंने एक वाकया सुनाया था ना, हमारे महल्ले में साहब थे, उनके रिश्ते वाले आए, बात तय हो गई, तो वो कहीं मस्जिद में अजान देने चले गए, अजान भी कभी कभार देते थे वो, तो अजान की आवाज़ जब लड़की वालों ने उनके घर में, यानी लड़के वालों के घर बैठे हुए थे बात पक्की करने के लिए, जब अजान की आवाज़ सुनी तो लड़के वालों ने फख्र से बताया कि ये हमारा बेटा अजान दे रहा है, ये जो अजान की आवाज है ना, उनका ख्याल था रिश्ता और पक्का हो जाएगा, अभी माशाल्लाह आपका बेटा अजान भी देता है इतना नेक। तो लड़की वालों ने कहा क्या मतलब अजान में, मस्जिद का मौज़िन नहीं है, कहा मौज़िन तो नहीं है लेकिन मौज़िन कह देते फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, अगर मौज़िन कह देता फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मौज़िन सिनेमा मौज़िन नहीं है, लेकिन शौक से अक्सर वेशतर ये खुद जाके अजान देते हैं। नहीं जी हमने मौलवियों में नहीं देना, तो मौलवी टाइप का आदमी निकला, अजान भी दे रहा है और ज़कातें भी निकालेगा, फितरे भी निकालेगा, हमें मुसलमान चाहिए सादा सा नॉर्मल मुसलमान। तो ये जो सोच है ना जिन लोगों की, उनको लिबरल मुसलमान कहा जाता है, लिबरल आजाद है मुसलमान। भाई पता कैसे चला मुसलमान है कि नंबर एक शादी मुसलमानों में करते हैं, नंबर दो निकाह किससे पढ़वाते हैं, मौलाना साहिब से, पादरी या हिंदू के पास नहीं जाएंगे, मौलवी साहब से पढ़वाएंगे, कोई हिंदू का भी मौलवी साहब से पढ़वाएगा निकाह। तो इससे चंद एक अलामतें होती हैं जिससे पता चलता है कि ये मुसलमान है। اور مرنے کے بعد یہ چاہیں گے کہ ہمارے باقاعدہ غسل بھی ہو، کفن بھی ہو، مسلمانوں کی رسومات کے مطابق ہمیں نماز جنازہ پڑھایا بھی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے بھی. لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ داڑیاں بھی ہو جائیں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہو جائیں، اور جناب ٹوپیاں بھی. ٹوپی تو بہت خطرناک مسئلہ بن جاتا ہے آج کل. کچھ لڑکے جو بیانات میں ہمارے آتے ہیں نا، ان کی شکایتیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے ہم نے داڑھی رکھی تو ہمارے والدین نے جو ہے نا بہت سخت اس پہ احتجاج کیا. بھائی نماز کی حد تک ٹھیک تھا، یہ داڑھی کہاں سے آ گئی؟ پھر جب ٹوپی آئی ہے کہہ رہے ہیں اب والدین سے برداشت نہیں ہو رہا. کہ بھائی یہ تو بالکل ہی ملہ بن رہا ہے، بالکل ہی مولوی بن رہا ہے. تو اس آیت میں نا ان سب باتوں کے جوابات ہیں. ابھی میں انشاءاللہ دوں گا یہ جوابات. اس آیت میں سارے نظریات، سب باتوں کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں دیا. اس آیت میں خاص طور پر ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے کہ یہ بہت شرارتی ہے، کچھ اللہ رسول کی باتیں سنے گا تو ماں باپ کا فرما بردار بن جائے گا. ہوتا ہے نا بعض لوگ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ذرا دیندار ہو تاکہ والدین کا فرما بردار بن جائے. اب وہ ہمارے حضرت کی خانقاہ میں اسے چھوڑ کے چلے گئے. اس کو جون پور کا قاضی بن گیا. واقعہ سنایا تھا نا جون پور کا قاضی، اس پہ مسالہ زیادہ لگ گیا. اب جناب اس نے داڑھی بھی رکھ لی، شلوار بھی اس کی ٹخنوں سے اوپر ہو گئی، اور والدین کا فرما بردار تو بن گیا لیکن نظریں بھی جھکا لی اس نے. اب اس کی کزنیں وزنیں آتی تو ان سے فری نہیں ہوتا، بس نظر جھکا کے بیٹھا رہتا. بھابھی سے بھی زیادہ گپ شپ نہیں مارتا تھا سامنے بیٹھ کے، تو اس میں ذرا نظر جھکا لی. اب اس کے والدین پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے کہہ رہے ہیں بھائی جیسے سب لوگ رہ رہے ہیں ایسے رہو، تم تو زیادہ ہی نیک بنتے چلے جا رہے ہو. پھر انہوں نے ہمارے حضرت کو فون کیا کہ ہم نے اپنا بچہ آپ کے پاس بھیجا تھا مسلمان بنانے کے لیے، آپ نے تو پورا مولوی بنا دیا اس کو. ہم نے ایسا تھوڑی کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا بھائی اتنا ہو کہ ہمارا احترام اور تھوڑا سا بہن بھائیوں سے تمیز سے بات کرنا سیکھ جائے، یہ تو بالکل ہی. تو ہمارے حضرت اس پہ فرماتے تھے دیکھو والدین بھی آج کل اتنا دین چاہتے ہیں جو اپنے مفاد کا ہے، اتنا سا بن جائے جس سے ہمارا فرما بردار بن جائے. اللہ کا نہ بنے، اللہ کا باغی رہے وہ، ہمارا بندہ بن جائے اللہ کا نہ بنے. تو جو اللہ کا نہیں ہے وہ والدین کا کیسے بنے گا بھائی؟ اللہ کے احسانات تو والدین سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے؟ جاؤ جا کے دیکھو وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں، جا کے دیکھو ان ممالک میں. نام دعوے بہت ہیں، والدین پیرنٹس ڈے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر خدمت نہیں ہے. تو یہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے والدین کی اطاعت کرے گا نا. تو جو مسلمانوں میں جو لبرل طبقہ ہے نا، غیر مسلموں کی، وہ تو مانتے ہی نہیں نا اللہ کو، وہ تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ الذی خلق سبع سماوات، یہ جو سات مضبوط آسمان، یہ کائنات کا جو نظام ہے، ومن الارض مثلہن، اور سات زمینیں. اب سات زمینوں سے کیا مراد ہے؟ یہ ابھی تک کوئی اس کا کوئی صحیح احادیث میں واضح ذکر نہیں ملتا. ممکن ہے اس جیسی سات زمینیں اور ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے اسی زمین کی سات پرتیں ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. جس چیز کو شریعت نے بالکل واضح انداز میں بیان نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کو مبہم ہی رکھنا چاہیے، تو اس میں دعوے نہیں کرنے چاہیے. کہ جو جتنا ہمیں اللہ نے علم دیا ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں، بس ہیں ہمارا ایمان ہے. اللہ کی اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ممکن ہے مستقبل میں سائنس اس راز سے پردہ اٹھا دیں، واللہ اعلم. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے سب اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں دو باتوں کا علم ہو جائے. دو باتیں میں بتانا چاہتا تھا، جو یہ کائنات اگر پیدا نہ ہوتی تو سمجھ میں نہیں آتی پھر یہ دو باتیں. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ وہ دو باتیں یہ ہیں، وہ دو باتیں پہلے میں بعد میں بتاؤں گا، یعنی وہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے ان دو باتوں کا جاننا کیوں ضروری ہے یہ سمجھنا ہے. دو باتوں کا، اللہ کی دو صفتوں پر مطلع ہونا کیوں ضروری ہے یہ بات پہلے سمجھاؤں گا. دیکھو انسان، یہ جو لبرل طبقہ ہے نا، جو سیکولر طبقہ ہے، جو مذہب کو نہیں مانتا، اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم آزاد ہیں. فریڈم جسے آج کل کہا جاتا ہے، آزادی، رائے کی بھی آزادی ہو، لائف گزارنے کی بھی آزادی ہو، بنیادی حقوق سے جسے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے. اسلام اس نظریے کی جڑیں کاٹتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. انسان آزاد نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا غلام ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کھاؤ پیو موج مستی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ بنیادی مذہب میں اور لا مذہب طبقے میں بنیادی فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے. مذہب پابندیاں لگاتا ہے, پابندیاں در پابندیاں, صبح سے لے کے رات تک پابندیوں در پابندیوں میں آپ جکڑے چلے جاتے ہو, اور جو مذہب سے بیزار طبقہ ہے وہ پابندیوں کو قبول نہیں کرتا. وہ صرف اتنی پابندیاں جو آپس میں رہن سہن کے لیے ضروری ہیں. چوری ان کے ہاں بھی حرام ہے, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے ہم چوری کی اجازت دیں گے تو ہمارا مال بھی چوری ہوگا, تو ہم کوئی بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا. تو ایسے قوانین تو انہوں نے بنائے ہیں جن میں سب کا نقصان ہو رہا ہے. باقی اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے, کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, ان کے ہاں اس سے یہ دنیا کی فضول ترین بحث. میں نے بتایا تھا نا, ابھی امریکہ میں قانون وجود میں بن رہا تھا, اسمبلی میں بحث ہوئی کہ جس عورت کو حمل ہو وہ حمل ضائع نہیں کر سکتی, خاص طور پہ جب اس میں زندگی پیدا ہو جائے, جان پڑ جائے, تو وہ اس کو حمل گرانے کی اجازت نہیں. یہ بحث چل رہی تھی کہ خواتین نے احتجاج کیا, کیوں بھائی جب فریڈم ہے, آزادی ہے, تو ہماری مرضی کہ ہم اولاد کو جنے یا نہ جنے, ہم ضائع کرائیں یا نہیں کریں, یہ ہمارا نجی معاملہ ہے, اس میں حکومت کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ قانون معطل ہو گیا, یعنی پاس نہیں ہوا, اور اس میں یہ بنیاد بنائی گئی کہ بھائی جو ہے نا ولادت کے عمل سے گزرنا یہ اس کا نجی معاملہ ہے. اب وہاں علماء ہوتے, مفتیان کرام ہوتے, وہ کہتے ہیں نا حرام ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا, بھائی جائز نہیں ہے. اس کو زندگی کا جینے کا اس کو بھی حق ہے, اس کو بھی دنیا میں آنے کا حق ہے, آپ کیوں اس کو کیوں روک رہے ہو اس کو. لیکن وہ ان چیزوں پر بحث کر نہیں سکتے. تو کہتے ہیں وہیں کہ کسی مفکر نے یہ بات تحریروں کی شکل میں یہ بات بتائی کہ یہ اگر فریڈم کا یہ مطلب ہے تو پھر جس بچے میں ماں کے پیٹ میں روح پڑ گئی ہے اس کو بھی تو حق, اس کو بھی تو فریڈم ہو نا. فریڈم اس کے حق میں کیوں نہیں ہے, آزادی اس کے حق میں کیوں نہیں ہے؟ اسے پیدا ہونے دیا جائے, پھر اس سے پوچھا جائے کہ تم زندہ رہنا پسند کرتے ہو یا مرنا پسند کرتے ہو. یہ کیا بات ہے کہ اس سے اس کی رائے نہیں لی جا رہی ہے. لیکن بہرحال وہ قانون پاس ہو گیا اور لاکھوں کروڑوں بچے ان غیر مسلم ممالک میں ماں کے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں, کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے. قانون بنانے والے اپنا مفاد دیکھتے ہیں. تو جس ذات نے اس کائنات کو بنایا وہ تمام انسانوں کا مفاد دے کے قانون بناتا ہے. اس میں ایسے ہی بچہ جیسے پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ, ماں کے پیٹ میں قتل کرنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ. اب اگر ہم کسی اپنے آپ کو کسی کا غلام سمجھیں گے تو پھر ہمارے اسمبلی میں یہ بحث ہی نہیں ہوگی. بھائی اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی, اس میں تو خدا کا قانون ہے. بحث ان چیزوں میں ہوگی جس میں خدائی قانون موجود نہیں ہے, یا موجود تو ہے لیکن اس نے اجازت دی ہوئی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا, جیسے لال بتی پہ آپ نے رکنا ہے یا گرین پہ آپ نے چلنا ہے, اس میں قرآن و حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ہے, یہ مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہے. ان چیزوں پہ تو قانون سازی ہوگی کہ بھائی آپس میں رہن سہن کے لیے کچھ چیزیں آپس میں انسان وضع کی. جیسے ہم جب کہیں سفر پہ نکلتے ہیں یا تبلیغ میں نکلتے ہیں تو بھائی آلو یہ کاٹے گا, ٹماٹر یہ لے کر آئے گا, سبزی یہ. اب یہ نہیں کہ یہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذمے جناب آلو ہے اور اس کے ذمے سبزی ہے, اس کے ذمے گوشت لانا ہے اور اس کے ذمے بیان ہے, یہ تو سب آپس کی سے طے ہوتے ہیں نا. تو انسانوں کے ہاں جو اسلام میں جو قانون سازی ہے وہ اس حد تک تو ہے کہ جن چیزوں کا مینجمنٹ سے انتظام سے تعلق ہے اس میں آپ قانون بنائیں گے, لیکن حقیقی قانون پہلے سے بنا ہوا ہے, وہ انسان اس کے پابند ہیں, اس کے خلاف نہیں چل سکتے وہ. تو یہ بات ہے بنیادی فرق. اب اس آیت میں اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا, وہ تذکرہ یہ کیا, فرمایا کہ اللہ نے, ہاں میں یاد کر رہا تھا کہ ہم جس کی غلامی کرتے ہیں نا, غلامی جس کو بھی اپنا مالک بنایا جاتا ہے, معبود بنایا جاتا ہے, بادشاہ بنایا جاتا ہے, اس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی بادشاہ میں دو صفات نہیں ہیں تو پھر لوگ اس کی غلامی نہیں کرتے. پہلی بات طاقت, قوت ہونی چاہیے. کبھی بھی کسی کمزور کی غلامی نہیں کی جا سکتی. شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے یا چوہا؟ بولے بھائی شیر. اگر چوہے کو الیکشن کے ذریعے, الیکشن ہو, چوہوں کی تعداد تو ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے نا, کسی چوہے کو بنا دیا جائے تو وہ کاغذ ہی حد تک تو ہوگا کہ بھائی جمہوریت ہے تو الیکشن کے ذریعے ہم نے اس کو بنا دیا, لیکن شیر اس کی اطاعت نہیں کرے گا. بس وہ ایک فارمیلٹی پوری ہوگی. وہ شیر جب دیکھے گا میرے پنجوں میں طاقت زیادہ, میرے جبڑے میں طاقت زیادہ, میری آواز زیادہ, میری دھاڑ زیادہ, تو نتیجہ کے لحاظ سے یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے. بادشاہ سے مراد حقیقی بادشاہ اسے کہتے ہیں. آج کل کے جو سیاست دان ہیں نا, یہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس میں دو رائے ہوتی ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے بھائی یہ حکم, غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر غلط حکم ہے تو احتجاج ہوتے ہیں اس کے خلاف. یہ حقیقی معنی میں بادشاہ نہیں. حقیقی بادشاہ وہ ہوتے ہیں جس کے ہم غلام ہوتے ہیں, اور غلام کو چاہے صحیح بات کا حکم دیا جائے چاہے غلط بات کا, اسے چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اسے یہ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ بھائی تم غلام ہو تو غلام کا کام کیا ہے؟ آقا کی اطاعت کرنا. غلام کا کام کیا ہے؟ ماننا. آپ ملازم ہیں, آپ کو کہیں تنخواہ مل رہی ہے. اب اس میں آپ کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے نا, جو آپ سے معاہدے ہوئے تھے, وہ کام کی ضرورت ہو یا نہ ہو آپ کو بہرحال وہ کام کر کے دینا پڑتا ہے. آپ نے ایک نوکر رکھا ہے گھر میں, ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. نوکر کا کام ہے آپ کی خدمت کرنا. جب آپ پانی منگوائیں تو پانی لے کر آئے, کھانا منگوائیں تو کھانا لے کر آئے, اس کی آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں. اب کسی دن آپ نے نوکر سے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ, وہ کہے گا سر آپ کو ابھی تو پانی پیا, آپ کو پیاس تو لگ نہیں رہی ہے. تو اس کو یہ حق ہے کہنے کا؟ آپ اس سے کیا کہیں گے؟ بھائی تمہیں تنخواہ سوالات کی نہیں ملتی کہ میں جب کوئی بات کروں تو تم اتنے اعتراضات. تمہیں تنخواہ اس کی ملتی ہے کہ اتنے سے اتنے گھنٹے تم نے میرے لیے وقف کیے ہوئے ہیں, اس میں میں جو تمہیں کہوں گا تمہیں کرنا ہے. تو یہ حقیقی بادشاہ ہوتا ہے. تو جو حقیقی بادشاہ ہے, جس کے ہم بلکہ معبود کا درجہ بادشاہ سے بھی اوپر کا ہے. معبود کا درجہ, معبود کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی کی ایسی تعظیم کرنا, کسی ایسی ذات کی جس ذات کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ یہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اسے میرے تمام معاملات کا علم ہے, اور یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو حقیقی بادشاہ, اس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کی فرما برداری انسان شوق و رغبت سے کرتا ہے اور کرنے پر مجبور ہوتا ہے, اس میں نو کا آپشن نہیں ہوتا. نمبر ایک, انتہائی طاقتور ہو. اگر وہ کمزور ہوگا تو آپ اس کے خلاف بغاوت کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو. اگر وہ کمزور ہوگا, وہ کہے گا یہ کرو, آپ کہو گے نہیں کرتا, آپ کو بتایا کہ بھائی یہ سزا نہیں دے سکتا مجھے اس موقع پر, یا میرے تعلقات ہیں اس کے خلاف کام آ جائیں گے. لیکن بادشاہ میں اگر اتنی طاقت ہے کہ آپ کو بتایا کہ اگر میں نے اس کی نہ مانی تو یہ مجھے سزا دینے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. لا یخاف عقباہا, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور کسی انجام کی پرواہ نہیں کرتا. اسے ڈر نہیں ہے کہ میں سب کو مار دوں گا تو کوئی میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی, احتجاج ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے حقیقی بادشاہ. تو پہلی صفت کیا ہے حقیقی بادشاہ کی؟ بولے بھائی, انتہائی طاقتور, جو چاہے کر گزرتا ہوں. دوسری صفت, اس کا علم کامل ہو. کیونکہ بعض مرتبہ کوئی طاقتور تو ہوتا ہے مگر آپ اس کی نافرمانی ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے, ساری معلومات نہیں ہوتی. جب آپ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں, لال بتی ہے, تو پاکستانی قوم دائیں بائیں دیکھتی ہے کہ وہ ٹریفک پولیس والا تو نہیں کھڑا ہوا. ہوتا ہے نا, نہیں کھڑا ہوا تو چلو نکل لو, کیونکہ پتہ ہے کہ جب حکومت کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو چالان کہاں سے ہوگا. پتا چلانے کے لیے جس کو بٹھایا ہوا تھا وہ تو موجود نہیں ہے, سو رہا ہے یا وہ گٹکا کھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, جو بھی بےچارے پولیس والے آج کل کر رہے ہوتے ہیں, یا ادھر باتوں میں مشغول ہیں, جو بھی ان کا حساب کتاب ہے. تو جہاں تھوڑا سا وہ ہوا, سگنل توڑ کے نکل گئے. کیوں بھائی؟ علم کامل نہیں ہے. اب حکومت نے کیمرے لگا دیے جگہ جگہ, لیکن ہر جگہ کیمرے بھی نہیں ہوتے. سعودی عرب میں تو اتنا زبردست نظام ہے کیمروں کا, اور ایسے جگہ جگہ وہاں تو یعنی ٹریفک کے قوانین توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود توڑتے ہیں. ہم جب حج پہ تھے تو مکہ سے مدینہ ہم نے ایک ٹیکسی بک کرائی مدینہ جانے کے لیے. وہ ٹیکسی کا ڈرائیور عرب تھا, تو ہم نے کہا بھائی اتنے گھنٹے کا راستہ. اس نے کہا تین چار گھنٹے میں ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. کہا کیسے ہو جائے گا, اتنی کیا کیسے بھاگو گے بھائی؟ اس نے کیا کیا, چونکہ وہ سعودی تھا تو سعودیوں کے لیے ان کو ساری چالاکیاں آتی ہیں, اس نے نمبر پلیٹ پہ لگایا کپڑا دونوں طرف, نمبر پلیٹ کو چھپا دیا. پھر جو بھگایا ہے, ہم نے تو بتایا بھائی خلاف قانون ہے نہیں کرو, اتنی بھی جلدی نہیں, لیکن ان کو تو ہم سے بھی زیادہ جلدی ہوتی ہے نا. ان کو کہے دن میں چار چکر لگا لیں تو کیا, یہ تو زیادہ اچھا ہے. اتنی تیز بھگایا کہ وہ کیمرے میں آ تو رہا ہے مگر جب نمبر پلیٹ ہی نہیں آ رہی ہے تو گاڑی کہاں سے پکڑی جائے گی. پھر جب دہاں دیکھتا نا دور سے, اس کو سارے اڈے معلوم تھے کہ ٹریفک پولیس والے کہاں چھڑتے کہاں کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ شرطوں سے تھوڑی دور جا کے وہ نمبر پلیٹ سے کاغذ وہ پلیٹ سے نا وہ کپڑا ہٹا جاتا ہے, وہاں سے پورے قوانین اور ضابطوں کی رعایت کے ساتھ چلا جاتا وہ. جیسے ہی آگے گیا تھا پھر اترتا, اتنی تیز چلایا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ یہ ہمارا حادثہ نہ ہو جائے. میں نے باقاعدہ گھر فون کر کے وصیت نامہ لکھوایا ہے, مجھے یہ خوف تھا کہ بھائی زندہ مدینہ پہنچے نہ پہنچے جو بھی ضروری ضروری وصیتیں ایس ایم ایس پہ لکھی میں نے, بتایا گھر میں کہ بھائی یہ میں بھیج رہا ہوں اس کو نوٹ کر لینا. گھر والے پریشان, پتہ نہیں کہ موت کے کنویں میں گاڑی تو نہیں چلا رہے کہیں, حج کرنے بھیجا تھا ہم نے, کہاں چلے گئے. جب مدینہ پہنچے پھر میں نے بتایا اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں, ہمارا ڈرائیور جو تھا نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہم نے جہاز کا ٹکٹ کرایا تھا کہ ٹیکسی کا ٹکٹ, کچھ کنفیوژن ہو رہی تھی تھوڑی سی, میں سمجھ رہا تھا ہم نے غلطی سے ٹیکسی کے کرائے میں ہم جہاز کا سفر کر رہے ہیں. تو اب دیکھو وہاں پھر ایک جگہ ایسا ہوا اچانک پولیس والے سامنے آ گئے, ٹریفک پولیس, اس نے جناب بھیڑتا ہوا چلا گیا. وہ پولیس والوں نے اپنی جان بچائی, تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گئے لیکن اتنی تیزی سے کیونکہ وہ غلطی سے ہو گیا تھا. تو وہ دن رات یہی کرتا ہے. تو اتنے سخت قوانین اور اتنی پابندیوں میں بھی جو انسانی حکومتیں ہیں ان کا علم ناقص ہوتا ہے. حکومت اب تک نہیں پکڑ پائی اس کو, پکڑی بھی پکڑا ہوتا ایک دفعہ تو یہ کچھ تھوڑی کر رہا ہوتا. تو حقیقی میں حقیقی بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کا علم کامل ہو, اسے پتا ہو کہ چیونٹی چل رہی ہے کس پہاڑ میں کس کھائی میں اور پتھر کے اندر کیڑے کو رزق کیسے پہنچانا ہے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت ہے اپنے آقا اور مالک کو خوش بھی کرنا چاہتا ہے وہ, تو خوش کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے علم تو ہو. اگر اسے علم نہیں ہوگا تو آپ اس کی مرضی کے کام نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے میں اس کی چاہت میں اس کی محبت میں یہ سب کچھ کر تو رہا ہوں لیکن جس کے لیے کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, تو کیا فائدہ کرنے کا ہے بھائی, کیا فائدہ کرنے کا. تو جب آپ کو پتا ہو, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا, کسی سے عشق معاشقہ ہو گیا, اس محبوبہ کی محبت میں دھنائی ہو رہی ہے گلی میں آپ کی, صحیح ہے نا. اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ محبوبہ دیکھ رہی ہے تو پٹنے میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پٹنے میں مزہ آئے گا, بعد میں کہے گا یہ سب تمہاری خاطر پٹاؤں میں. اور اگر پتا ہو کہ وہ دیکھ نہیں رہی تو آدمی کہے گا کاش جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ ابھی دیکھ رہی ہے. تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا علم کامل ہو, تاکہ میں اگر اسے خوش کرنے کے لیے کچھ کروں تو اسے پتا تو چلے میں یہ کچھ کر رہا ہوں. انسان کا علم ناقص, انسان کی طاقت اور قدرت ناقص, لہذا انسانوں کو معبود نہیں بنایا جا سکتا, انسان کو ثانوی درجے میں رکھا جائے گا, ثانوی. تو اللہ نے بتایا کہ میری قدرت بھی کامل اور میرا علم بھی کامل, اور اس کی دلیل اللہ نے کیا دی, فرمائے اس کائنات کو دیکھ لو, یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں میری طاقت اور قوت کی گواہی دے گا اور میرے علم کی گواہی دے گا کہ میں ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. میں طاقت اور قوت کی گواہی کیسے دے گا, اتنے بڑے بڑے جسم کے اس نے چیزیں بنا دی, سورج زمین سے 900,000 گنا بڑا ہے, کیسے لائٹنگ ہے نا. آپ اگر کے ای ایس سی والے یہاں کوئی بڑی سی لائٹ لگا کے چلے جائیں 500 وولٹ کی, لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کے ای ایس سی کے پاس جو ہے نا توانائی کے خزانے جمع ہو گئے ہیں, بہت ترقی کر گئی. حالانکہ اس میں کتنی انرجی ہوگی. اللہ نے جو بلب لگایا آسمان میں, جو فٹ کر دیا ہمیں روشنی دینے کے لیے, وہ بلب ہماری زمین سے بڑا ہے. یعنی کمرے کو روشن کرنے کے لیے جو بلب لگایا جا رہا ہے وہ کمرے سے بھی بڑا ہے, اندازہ لگائیے 900,000 گنا بڑا ہماری زمین. اور آگ کا گولا ہے, آگ کا گولا, اور آگ جلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کتنا ایندھن چاہیے ہوتا ہے, مسلسل اس میں ایندھن مسلسل, اور ایندھن کتنی جلدی جل کے ختم ہوتا ہے. ایسا ایندھن اللہ نے اس سورج میں جلایا ہے, ایسا ایندھن کہ لاکھوں سال گزر گئے وہ ایندھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ توانائی کے ذخائر ہیں جو خدا کے پاس ہیں. اسی کو تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں. تو خزانے کتنے ہوں گے اس کے, اسے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی ضرورت ہے بھائی, اسے کسی سے قرضہ مانگنے کی ضرورت ہے, اسے بجلی کے لیے گیس کے لیے کوئی ضرورت ہے کہ کہیں سے وہ بھیک مانگے؟ ہم سارا سارا دن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی قرضے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ انسان کیسا بدبخت ہے کہ اسے پتا ہے کہ جتنا عاجز میں ہوں اتنا ہی سامنے والا بھی ہے, اور پھر اس کی پیری مریدی میں لگ جاتا ہے. کل کسی نے کلپ بھیجا, لاہور میں کوئی جعلی پیر ہے, وہ بیٹھا ہوا لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے اور وہ مسٹنڈے بنے ہوئے نا اس کے سامنے بیٹھے ہوئے. عقیدت بڑی عجیب چیز ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں یوں کر دیتا ہوں تو بارش ہو جاتی ہے, مجھے اللہ نے اختیارات دیے ہیں اور میں ایسا ہوں, اور لوگ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرت جی کتنے. یہ نہیں کوئی پوچھنا تو کرو نا, کر کے دکھاؤ. ہمارے استاد تھے, وہ ان کے پاس کوئی شخص آیا, وہ آغا خانیوں سے کافی متاثر تھا, تو کہنے لگا کہ حضرت وہ پرنس آغا خان یا کوئی ان کا جو اس وقت جو بھی بڑا تھا, آپ کا پتہ نہیں کون ہے اس وقت, ہر ایک کو شاید پرنس آغا خان ہی کہتے ہیں, یہ لوگ لقب اس کا وہی ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے اور یہ اس کو اللہ نے یہ اختیارات دیے اور یہ بڑے کمالات دیے ہیں. تو وہ ہمارے جو استاد تھے نا, وہ دیہاتی تھے, گاؤں کے دیہاتی لوگوں کی دلیل کا اسٹائل بھی ذرا دیہاتی ہوتا ہے, بے تکلف. ہم تو کوئی دوسرا ہوتا ہے نا کوئی شہری, تو وہ اس میں زمین آسمان کے کلابے ملاتا, سغرے کبرے ملاتا کہ نہیں دیکھو جو کھانے کا عاجز ہے, کوئی جو بیچارہ پانی پینے کے لیے پیاس کے لیے پانی کا محتاج, روٹی کے لیے, وہ بیچارہ وہ کہاں سے خدا ہو سکتا ہے. ہم تو یہ ایسے دلائل لیتے ہیں نا, وہ دیہاتی تھے. میں نے تقریر شروع کی, میں نے کہا تو وہ دیکھیں وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے, آپ خود سوچیں, وہ تو بیمار بھی ہوتا ہوگا اور وہ جناب وہ جو ہے نا اس کو تو ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہوگا, کوئی کبھی کوئی ضرورت بھی پڑتی ہوگی, تو خدا کہاں سے ہو سکتا ہے. ہمارے استاد دیہاتی تھے, انہوں نے کہا اس کو جب بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا نا, کنڈی دروازہ کھول کے دیکھ لینا اچانک, کسی وقت وہ بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا نا, بڑا پیشاب کر رہا ہو تو اچانک دروازہ کھول کے دیکھ لینا, ساری معبودیت اور خدائی دو منٹ میں کافر ہو جائے گی. وہ لوگ اس کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے, ہگ رہا ہے بیٹھا ہوا, یہ اتنا محتاج ہے, کنڈی لگا کے بیٹھتا ہے, یہ اتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں, اتنے عیب, اتنی گندگیاں, کہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں کنڈی لگائے بغیر یہ جاتا نہیں ہے. چاہے کتنا بڑا آفیسر ہو, بریگیڈیئر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, جب بھی جائے گا اچھی طرح تین دفعہ کنڈی چیک کرے گا بھائی, کہ کھلی نہ رہ جائے, عزت کا جنازہ نکل جائے گا. تو وہاں انسان کی اوقات کا پتہ چلتا ہے, کیونکہ تو خدا ہے, تو بادشاہ ہے, تو وزیر اعظم ہے. تھوڑے دن کی زندگی ہے, اس میں ٹائی وائیوں لگا کے نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے, میں بادشاہ ہوں, میں یوں, میں مفتی صاحب ہوں, میں بزرگ ہوں, میں فلانا ہوں, میں یہ سب انسان ہوں. اللہ کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے تو کنڈیاں لگا کے کیوں بیٹھتا ہے تو اندر جا کے, تیری اوقات کیا ہے؟ دو منٹ میں جو ہے نا انسان ذلیل ہو جائے, دو منٹ میں, یہ انسان کی اوقات ہے. اور اس کو کیا بنا لیتے ہیں, ایسا پیر و مرشد بنا لیتے ہیں, اس کو ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں اور جو کہتے بس وہی سب کچھ صحیح ہے, وہ تمہاری طرح کا محتاج ہے. یہاں اس بات تھوڑی سی خانقاہوں کے حوالے سے بھی کہوں, خانقاہ سے جو حقیقی خانقاہ ہیں ان کے بارے میں بھی ایک علمی نقطے کی ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھو خانقاہ کا مقصد, کسی کو پیر و مرشد بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے جب ایک صحبت میں اس کے وقت گزاریں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور اپنے حالات اس کو بتانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مشورے اچھے دیتے ہیں. صرف دین کا ایک وہ رشتہ ہے. بعض لوگ اپنے پیر کو, ہمارے ہاں چونکہ ایسا غلو ہو رہا ہے, ہماری خانقاہوں میں, بعض خانقاہوں میں ایسا غلو ہو رہا ہے, اپنے پیر کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ جو اپنے باپ کو وہ مقام نہیں دیتے. شادی کے مشورے پیر صاحب سے ہو رہے ہیں, جہاں پیر صاحب کہیں گے شادی وہاں شادی ہوگی. بھائی یہ اللہ نے والدین کو بنایا ہے اس کے لیے, انہوں نے جنا ہے تمہیں, یہ بھی معبود تو نہیں بنایا, لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں شرک کی بو ضرور ہے. شرک نہیں ہے لیکن بو ہے اس میں بھی شرک کی. کیوں اس کو تعلیم کے معاملے میں کہ میں یہ بی کام کر لوں, شیخ صاحب اجازت دیں گے تو بی کام. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے شیخ صاحب نے منع کیا میں ایم ایس سی نہیں کروں. میں نے کہا شیخ صاحب کا ایم ایس سی سے بی کام سے کیا تعلق بھائی؟ تو کہتے ہیں حضرت شیخ کے حکم کی مخالفت جائز ہے. بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. یہ چیز جو ہے نا, آپ نے بی کام کرنا ہے, ایم ایس سی کرنا ہے, تجارت کرنی ہے, پڑھائی کرنی ہے, اس کا شیخ اور پیر و مرشد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساری چیزیں یہ غلط ہے بھائی. تعلق وہ بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں, آپ کی طرح کے انسان, بلکہ اپنے بارے میں جتنا بہتر فیصلہ آپ کر سکتے ہو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں کہ حضرت میں یہاں یہ کام کر لوں نہیں. میں کہتا ہوں بھائی میں مولوی آدمی, مجھے کیا پتا کہ آپ یہ کام کر لیں. کہتے ہیں نہیں آپ چونکہ مولوی ہیں آپ کو کچھ تو ہے, کچھ پتا چل جاتا. نہیں پتا چلتا بھائی, ہمیں نہیں پتا چلتا, چل بھی نہیں سکتا. آپ کی طرح کے انسان ہیں بالکل, اور اس میں ہمیں کوئی عیب نہیں. بالکل ہمارا آپ جو نقصانات آپ کو ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی ہوتے ہیں. تجارت کے مشورے کر رہے ہیں لوگ, کاروبار میں حضرت پیسہ لگا دوں آپ ذرا, ان کا خیال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ہیں تو اوپر سے کچھ ان کو کچھ ہوگا الہام رات کو خواب میں, پھر یہ ان کی زبان سے نکلا والا غلط نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے. میں تو لوگ جب مجھ سے کہتے ہیں نا کاروبار میں پیسہ لگاؤں, میں کہتا ہوں اگر مجھے یہ چیزیں پتہ چلتی تو میرے اپنے پیسے کبھی نہ ڈوبتے. میں نے تو جس کو کاروبار کے لیے پیسے دیے بیان میں بیٹھنا چھوڑ دیا اس نے, ایسا بھاگا ہے نا نظر ہی نہیں آیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ بیان میں آتا ہی اس لیے تھا کہ تھوڑا اعتماد کر کے نا مولوی صاحب کچھ پیسے دے رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی باتیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ بھی روٹی پانی کے محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی صحابی کو مشورہ دیا, یوں کرو یوں نہیں کرو, اس میں صحابی کو نقصان ہو گیا. تو جب نبی کے مشورے کے بعد بھی نقصان ہو سکتا ہے تو پیر و مرشد کا نقصان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب میں پوری حدیث سناتا ہوں, اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. صحابہ کرام کی عادت یہ تھی مدینہ منورہ میں کہ جب کھجور پکنے کا وقت آتا تھا تو نر کھجور کے پھولوں کو مادہ کھجور کے پھولوں کے ساتھ ملاتے تھے. آج بھی یہ سندھ کے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ کھجور میں جو گور آتا ہے نا تو وہ چھڑکتے ہیں, تو نر اور مادہ کھجوروں کا جو گور کا ملاپ ہوتا ہے جس کو عربی میں تعبیر نخل کہتے ہیں, تعبیر, صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے تو اس سے کھجور کی پیداوار بڑھ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا فرمایا یہ نہ کرو, یہ کام مت کرو, ایسے ہی چھوڑ دو اسے. صحابی نے ایسے ہی چھوڑ دیا, بھائی اللہ کے نبی نے مشورہ دیا ہے. وہ پیداواری بہت کم ہوئی. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پیداوار بہت کمی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں کیا ہوں؟ تمہاری طرح کا انسان. میں جب تمہیں کسی دین کے معاملے میں حکم دوں تو تم پر اس کی اتباع لازم ہے, اور یہ جو دنیا کی چیزیں یہ تم اپنی دنیا مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. مطلب کہ میری رائے یہ تھی, مشورہ تھا کہ بھائی اس سے فائدہ ہوگا, لیکن وہ فائدے کے بجائے کیا ہو گیا, میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیر و مرشد نہیں تھے کہ صحابہ ان سے دنیاوی معاملات میں بھی ان کے مشورے کو ضروری سمجھتے ہوں, تو آج کا کوئی خانقاہ کا پیر و مرشد کی اتنی ویلیو کیسے ہو گئی کہ ہر دنیا کے مشورے کو اس کی اتباع پر واجب ہو جائے اور اس سے غلطی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اگر آپ اس کو اپنے دنیا کی چیزوں میں بھی اس کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں, اس کا مطلب آپ ان کی شخصیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑھا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے. جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین اور علامے پیدا ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی بزرگ کی صحبت سے ہی ہوئے ہیں. صحابہ جو صحابی بنے کیوں بنے؟ نبی کی صحبت اٹھائی انہوں نے. تابعین جو تابعین بنے وہ کیوں بنے؟ صحابی کی صحبت اٹھائی انہوں نے. صحبت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کتابیں پڑھنے سے اگر دین آ جاتا اور زندگیاں تبدیل ہو جاتی تو اللہ کے نبی قرآن دے کے چلے جاتے تحریری شکل میں, بس اس کو پڑھ لو اور سیکھ لو. اللہ کے نبی کی تو صحبت اٹھائی ہے نا. کسی نے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ بار بار بیان میں فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے, صحبت ضروری, تو اس کی کیا دلیل ہے, کیوں ضروری؟ انہوں نے بڑی بہترین دلیل دی. فرمایا بتاؤ تم عبادت کر کر کے صحابی کے برابر بن سکتے ہو؟ کہا جی نہیں بن سکتا. اچھا کہا کہ چلو اتنی عبادت کرو, اتنا اللہ کا تقوی خوف کہ تابعی کے مقام تک پہنچ جاؤ, کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں. فرمایا کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہا کہ جی حضرت صحابی نے نبی کی صحبت اٹھائی, اپنے وقت کے سب سے, بلکہ اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان, ان کی صحبت اٹھائی ہے. تو جس نے اس کائنات کے افضل ترین انسان کے ساتھ وقت گزار لیا, ان کی زیارت کر لی, بعد والا کچھ بھی کرے ان کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ صحبت ہی کی وجہ سے تو ہوا نا. اور تابعین کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ انہوں نے ان کی صحبت اٹھائی جنہوں نے نبی کی اٹھائی. تو جو اہل اللہ کے ساتھ رہتا ہے, ان کے مجالس میں آتا ہے, ان سے محبت الفت کا تعلق رکھتا ہے, تو اس کی افادیت میں تو کوئی شبہ نہیں. جتنے بھی ہیرے بنے ہیں وہ سب اسی طرح بنے ہیں. لیکن شریعت ہر چیز میں حد بندی کرتی ہے. ہماری شریعت نے ایسے نہیں کسی بھی معاملے میں بے لگام نہیں چھوڑا ہے. شیخ و مرشد کی بھی حدود ہیں, یہاں تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے, اس سے آگے نہیں ہے. اور جہاں شریعت کے واضح احکام موجود ہوں وہاں تو شیخ و مرشد کی اتباع ہے ہی نہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شیخ و مرشد کا علم کامل نہیں ہوتا, وہ کسی بات کی مخالفت میں صبح و شام بیانات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جن کا علم کامل ہے, مفتیان کرام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو شیخ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ غلط نہیں, یہ تو مستحب کام ہے, یہ تو ثواب ہے. تو ایسے موقع پر پھر شیخ کی مان کے چلنا یہ جائز ہی نہیں ہے, گناہ ہو جائے گا. کیونکہ شیخ کی اتباع کی تھی کس کے لیے؟ شریعت پر چلنے کے لیے. اب شیخ کا علم کامل نہیں ہے. شیخ اللہ والا تو ہے, مگر اللہ والا ہونا ایک الگ چیز ہے, علم ہونا ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ شیخ اللہ کی محبت میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی اللہ کی محبت میں تو شریعت کے مطابق کام ہوگا نا، خلاف شرع کیوں ہوگا؟ بھائی وہ خلاف شرع وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ یہ خلاف شرع ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے مطابق ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی، یہ ہمارے تمام جتنے بزرگان دین جو ابھی ماضی قریب کے ان سب کے پیر و مرشد تھے، یہ میلاد بھی مناتے تھے، سمجھتے ہیں؟ یہ کیا کرتے تھے، یہ جو گرین چینل والے نے انہیں کے حوالے پیش کرتے ہیں کہ تمہارے تو خود پیر و مرشد میلاد مناتے تھے، لیکن ان کے جتنے مریدین تھے نا وہ علماء تھے وہ نہیں مناتے تھے، مگر ان سے طنز بھی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بھائی ان کو اللہ نے جتنا علم دیا نا وہ اس حساب سے کر رہے ہیں، تو بس ان کو چھوڑ دو، ہے اللہ والے بزرگ ہیں، ہم ان سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آئے، باقی یہ میلاد بھی نہیں، ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس میں ادب بھی سکھا دیا کہ اپنے پیر و مرشد کے خلاف اگر کوئی مسئلہ سنو تو جا کے اس پہ فتویٰ تھوپنا دیا کرو، غریبان سے تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں، جاہل یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے بھائی، اس سے آپ نے اتنا اللہ اللہ سیکھا ہے تو بس ٹھیک ہے، بڑوں کی غلطیوں پہ ایک غلطی ہے نا، اور میلاد ایسے نہیں مناتے تھے یہ جو آج کل منایا جا رہا ہے، آج کل تو بریک ڈانس ہو رہے ہیں اور میلاد کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا، اور میلاد بس اتنا کہ ربیع الاول میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا درود شریف کی محفل سجا لیتے تھے اور تھوڑا سا کھانا پینا ہو جائے، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس کو بھی ان کے مریدین نے تسلیم نہیں کیا، مریدین نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ حضرت رشید احمد گنگوئی، بہت اللہ نے علم میں مضبوطی عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا کس سے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ ہندوستان آئے، فرمایا کہ میں ان کو پھانسنے کے لیے آیا تھا، یہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے دل میں اگر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو اللہ ان سے بڑا کام لے سکتا ہے۔ تو ان کو جو ہے نا پھر کہا کہ، وہ چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس آگے پھر یہ موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے نا، انہوں نے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ اللہ کا ذکر کیا کریں، انہوں نے فرمایا حضرت علمی مصروفیتیں اتنی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، علمی مصروفیتیں اتنی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، فرمایا کہ میرے ساتھ رات بستر لگا دینا اور بس تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھ جانا، دو چار دفعہ پڑھ لینا۔ تو جب کرنا شروع کیا تو اتنا اس ذکر میں دھیان لگا ہے، اسی پہ حضرت مجذوب نے کہا نا کہ جس دل کی، مجھے شعر و شاعری سے زیادہ مناسبت نہیں ہے، وہ شعر اکثر بھول جاتا ہوں، کہ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، حضرت گنگوئی نے جب ایک دفعہ ذکر شروع کیا نا اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کے، پھر موت تک ان سے ذکر نہیں چھوٹا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پھر اتنا ذکر کرتے تھے اور اسی تسبیح سے کرتے تھے، اتنی پرانی تسبیح ہو گئی، لوگ نئی نئی تسبیحات ہدیہ لا کے دیا کرتے تھے کہ حضرت یہ نئی تسبیح لے لیں، یہ پرانی اس کے دانے گھس گئے ہیں، داغا گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، ٹوٹ رہا ہے، یہ اسی کو جب ٹوٹتا تھا نا گرا لگا کے اسی تسبیح کو جوڑ لیتے تھے۔ بڑی خوبصورت خوبصورت تسبیحات ان کو لا کے دی گئی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس تسبیح نے اللہ کا ذکر چونکہ سکھایا ہے، مجھے اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، پہلے میں ذکر نہیں کرتا تھا، مجھے ذکر کرنا کس نے سکھایا؟ اس تسبیح نے سکھایا ہے، اس سے سکھایا، مجھے اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، اب نہیں چھوڑ سکتا میں اس تسبیح کو۔ ایسا اللہ نے ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کی، تو اپنے شیخ سے اتنی عقیدت۔ ہاں جب ان کے ایسا انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا نا اور ایسے ذکر کے عادی ہو گئے تھے، تو اس پہ حضرت مجذوب نے شعر کہا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں کہ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کے اللہ اللہ نے لاکھوں دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگا دی، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی، اس قلب میں خود کیسی اللہ کی محبت اور آگ ہوگی جس نے اتنے لاکھوں لوگوں کو اللہ کی آگ پہ لگا دی۔ کتنے عقیدت تھی حضرت گنگوہی کو اپنے شیخ و مرشد سے، اللہ اللہ سیکھا ان سے، ان کی صحبت میں رہے، مگر مسئلہ ان سے نہیں پوچھتے تھے، اتنی عقیدت، اتنی محبت، اور بہت ادب احترام کرتے تھے اپنے شیخ کا۔ تو ایک دن کہیں محفل میں بیٹھے تھے، کسی کو مسئلہ بتایا انہوں نے، تو کسی نے پرچی پہ لا کے دی کہ آپ کے شیخ و مرشد تو اس کے خلاف مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسے ہے، تو انہوں نے وہ پرچی وہیں یوں کر کے دو ٹکڑے کر دیا، فرمایا ہمارے شیخ سے کہو کہ مسئلے ہم سے پوچھا کریں، ہم نے جو ان سے تعلق قائم کیا اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، مسئلے ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں، نہیں یعنی میرا خالے بات، یہ اعتدال ہوتا ہے، یہ اعتدال تو یہ ضروری ہے بھائی، ہر چیز جو ہے نا، میرے پاس لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں نا، کہتے ہیں وہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ یہاں شادی نہیں کروں تو کیا کروں، میں نے کہا ابا سے پوچھو، شادی کی بہو کس کی آئے گی گھر میں، ابا کی بیٹی، بہو کس کی بیٹی ہوتی ہے، شیخ صاحب کی ہوتی ہے، ابا کی ہوتی ہے، تو جو ابا جو بیچارہ بیٹی بنا کے لا رہا ہے، جس کے ساتھ اس نے رہنا ہے، اس کی رائے کو شیخ کی رائے پر فوقیت دو, اس نے رہنا ہے. اور یاد رکھو قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, ہر چیز میں جو خونی رشتے ہیں اللہ نے ان کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے رشتوں کے علاوہ پر. سب سے بڑے بزرگ والدین ہیں, کیونکہ ان سے کیا ہے, خونی رشتہ ہے سب سے بڑے بزرگ. دیکھو اس کی شریعت میں اس کی دلائل کتنے ہیں. نکاح پیر و مرشد سے جائز ہے مریدنی کے لیے, اپنے سسر سے حرام ہے. نہیں یاری بات, سسر سے نکاح حرام, کیونکہ شریعت نے اس کو اس کا حقیقی معنوں میں بزرگ بنا دیا, بزرگ رشتہ بنا دیا نا شریعت نے. سسر کا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ کو تو بہت اچھی طرح پتا ہوگا نا. تو سسر کا سے بہو کا نکاح حرام ہے یا نہیں ہے؟ داماد اور ساس میں نکاح حرام ہے یا نہیں ہے؟ حرام ہے. استاد اپنی شاگرد سے نکاح کر سکتا ہے, بزرگ اپنی مریدنی سے نکاح کر سکتا ہے, حالانکہ نکاح اس سے کیا جاتا ہے جو آپ کے پیرلل ہو, ہم پلہ ہو. زوجہ جو ہے نا, زوجہ وہ آپ کے برابر کی ہوتی ہے نا, لیکن اپنے والدین سے, دادا دادی سے نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بزرگوں میں آتے ہیں, ان میں غیرت کے خلاف ہے, بزرگوں میں آ جاتے ہیں. تو ساس سسر کو شریعت یہ مقام دے رہی ہے کہ بہو ان کی بیٹی اور داماد ان کا بیٹا بن رہا ہے, نکاح حرام کر دیا شریعت نے. لیکن پیر و مرشد کو شریعت یہ مقام نہیں دے رہی. پیر و مرشد اپنی مریدنی کا روحانی باپ ہے, جب چاہے نکاح کر لے. اب نکاح کرنے کے بعد باپ رہا وہ نہیں, اب شوہر بن گیا, اب اس کے سارے احکامات کیا ہیں شوہر والے. تو کیا مطلب, شریعت اس کے جو رشتے کو صرف ظاہری حد تک مان رہی ہے, حقیقت میں اس رشتے کو شریعت تسلیم نہیں کر رہی. تبھی شیخ پر لازم ہے کہ مریدنیاں اس کے سامنے پردہ کریں, سسر سے بہو کا پردہ نہیں ہے. کیوں؟ سسر کے ساتھ حقیقی معنوں میں رشتہ قائم ہو گیا ہے, بلڈ ہو گیا ہے. بلڈ کہتے ہیں کہ فقہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے نکاح کرتے ہیں اور آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ کے سسر جو ہے نا اس اولاد کے نانا بن گئے, سمجھ رہے ہیں نا, اور آپ اس اولاد کے باپ ہیں, تو اولاد کے واسطے سے آپ کا خونی رشتہ ایک ہو گیا. نہیں یار یہ سمجھ میں تو چھوڑ دیں, میں ایسی دلائل سے بات کر رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. شریعت اس کو ترجیح دے رہی ہے, اس کو ترجیح دے رہی ہے. آپ نے کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا, اولاد ہوئی, تو یہ جو عورت ہے اس اولاد کی ماں ہے, اور عورت کی جو ساس ہے وہ اسی بچے کی کیا ہے, نانی ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے, جس تم اس بچے کی نانی ہو, تم اس بچے کی ماں ہو اور تمہاری ساس اس بچے کی نانی ہے, تو تمہارا اس بچے کے ذریعے سے, اس بچے میں دونوں کا بلڈ آگے مل رہا ہے, خون آگے مل رہا ہے, اس رشتے کی وجہ سے شریعت کیا کہتی ہے کہ ساس سے نکاح کو بھی داماد کے لیے حرام قرار دے دیتی ہے. اس پر ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ یہ تو جب اولاد ہوگی تو رشتہ قائم ہوگا نا, شریعت تو نکاح ہی پہ حکم کا مدار رکھ دیتی ہے. وہ ایک فقہی بحث ہے, وہ اس لیے رکھتی ہے کہ شریعت نے بعض چیزوں میں سبب کے سبب کو حقیقت کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے, کہ بھائی نکاح ہوتا ہے اسی لیے کہ اولاد ہو, نسل ہو. تو بس نکاح ہو گیا تو شریعت نے فرض کر لیا کہ اولاد بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اور ان کا خونی رشتہ بھی قائم ہو گیا ہے. حالانکہ ہوگا اس وقت جب اولاد ہوگی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شریعت خونی رشتوں میں کو کتنی اہمیت دے رہی ہے, ان میں بزرگی کو بھی تسلیم کر رہی ہے. اور آج جاہل پیر کیا کرتے ہیں, مریدنیاں ان سے پردہ ہی نہیں کر رہی. ہم تو پیر صاحب ہیں, آپ کے ہم تو کیا ہیں, پیر صاحب ہیں, ہم تو باپ کی جگہ ہیں, ہم سے کیا پردہ. بھائی تم باپ کی جگہ ہو تو تمہارا اس سے نکاح کیوں حلال ہے, پھر تمہارا نکاح اس سے کیوں حلال ہے. وہی جب سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ جو ابا تھے انہوں نے کیا کر لیا, مریدنی کو لے کے بھاگ گئے. وہ ایسے بھی واقعات ہوتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے جو خونی رشتے بنائے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ بزرگوں کی میں خدا نخواستہ نفی کروں, میری اوقات کیا ہے, میں تو جو ہے نا میں تو خود بزرگوں کے دو چار دفعہ جوتے اٹھائے ہیں تو اللہ نے یہاں لا کے بٹھا دیا. اپنی تو کوئی اوقات, اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف اعتدال پیدا کرنے کے لیے. باقی انسان اللہ والا بنے گا وہ بزرگوں کی صحبت سے ہی بنتا ہے. ہر چیز کی ایک ہوتا ہے نا, وہ اللہ والا بننے کے لیے وہ بیان تھا نا کہ سونا سنار کے پاس سے ملے گا, تو اللہ کہاں سے ملے گا, اللہ والوں کے پاس سے ملے گا. تو اس کی اپنی اہمیت ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, موضوع کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ میں اور معبود میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے, ایک طاقتور ہو جو چاہے کر سکتا ہو, دوسرا اس کے علم سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صفات صرف میرے اندر ہیں, اور اس کی دلیل یہ کائنات ہے. کائنات کی دو چیزوں کو اس آیت میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے, ایک اس کائنات کے بنانے کو, خلق السماوات والارض, بنانا, یہ بنانا اس کی علامت ہے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں, ورنہ یہ بنتی نہیں. اس کو میں انشاءاللہ بھی جلدی جلدی واضح کروں گا کہ بنانا کیسے علامت. دوسرا یتنزل الامر بینہن کہ بننے کے بعد اب یہ نظام چل بھی رہا ہے. آپ نے ایک یونیورسٹی بنا دی, اسکول بنا دیا, بچوں کو لا کے وہاں رکھ دیا, تو جب تک کوئی مسلسل نگرانی نہیں کرے گا, یہ اسکول بند ہو گیا طاقت اور قوت سے اور کمالات سے, لیکن دو دن بھی چل سکتا ہے کسی نگران کے بغیر, اور اس نگران کو پتہ ہی نہ ہو اسکول میں کیا ہو رہا ہے, تو چل سکتا ہے وہ؟ اس کو انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے کتنے بچے آ رہے ہیں, کون سا ٹیچر آتا ہے, کون سا نہیں آتا, جتنا اس کا علم ہے اسی حساب سے اسکول چلتا رہے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کا وجود میں آنا بغیر کسی سبب کے, سائنسدان تو کہتے ہیں نا یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا, بھائی جو بھی ہوا تھا تو وہ خود بخود کیوں ہو گیا تھا, وہ خود بخود کیوں ہو گیا تھا, وہ کہتے ہیں نا دھماکہ ہوا تھا یہ ہوا تھا, جو بھی ہوا تھا خود سے کیوں ہو گیا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے یو پی میں بم پھٹائے, آواز آئے آپ کو یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے, لوگ کہیں گے نا بم پھٹا, کہ نہیں بم نہیں پھٹا بس خود سے ایک دھماکہ ہوا ہے. بھائی بم پھٹا ہے ایسے نہیں ہو جاتا دھماکہ, یا کوئی عمارت گری یا کوئی زلزلہ آیا ہے. اب کوئی کہ ہاں بم پھٹا ہے مگر خود ہی پھٹا ہے, بھائی خود کیسے پھٹ گیا, خود کیسے پھٹ گیا بم؟ ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی دو تین تارے آپس میں ٹکرا گئی تھی اس سے, تو وہ خود سے نہیں ٹکراتی, ان کو ٹکرانے کے لیے بھی کوئی ہوا چاہیے, ہوا آئے گی جو تاروں کو آپس میں ٹکرائے گی. دوسری بات, وہ جب بم پھٹا تو وہ بنایا کس نے, رکھا کس نے وہاں پہ؟ کہیں گے رکھا بھی خود سے گیا ہے وہ. بھائی بنایا کیسے؟ وہ بنا بھی خود سے ہی ہے. بم کیسے خود سے بن گیا؟ بھائی آلو پیاز ٹماٹر خود سے نہیں بن سکتے, زمین میں بیج بولنا پڑتا ہے, آپ پانی آسمان سے گرتا ہے, پھر مٹی کا ملاپ ہوتا ہے, پھر پیاز ٹماٹر وجود ہوتا ہے, بم کیسے وجود میں آ گیا؟ تو سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کائنات خود سے وجود میں, سارے سائنسدان نہیں کہتے, اکثر تو اللہ کے وجود کے قائل ہیں, لیکن جو سیکولر طبقہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, خود سے آ گئی وجود میں, ایسے بم پھٹا تھا ایسے یوں ہو گیا تھا ایسے یوں ہو گیا تھا, پھر یوں گئے, پھر کہکشائیں بن گئی, پھر وہ سیارے بن گئے, پھر بلیک ہول بن گئے, پھر ستار بھائی بن گئے, پھر غفار بھائی بن گئے, پھر وسیم بھائی بن گئے, پھر کلیم بھائی بن گئے, پھر چودھری صاحب بن گئے. بھائی یہ ایسی اتفاق سے اگر چیزیں بنی ہوتی تو ایک انسان کے مطالعے کے لیے اتنا گہرے علوم کو پڑھنے کی ضرورت کیوں ہوتی؟ کہتے اتفاق سے بن گیا. تو اللہ نے کیا فرمایا, خلق السماوات والارض, یہ سارے آسمان اور زمین کا جو نظام پیدا کیا ہے, یہ پیدا کرنا اس کی یہ بتانے کے لیے کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں, مجھے کچھ کرنے کے لیے, کچھ سغرے کبرے ملانے کی اور کچھ کسی چیز کے تانے بانے ملانے کی ضرورت نہیں. اب جب وہ اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے پھر تو اس کی غلامی لازم, کیونکہ پھر اگر ناکامی کے نقشے ہیں کامیابی کر کے دکھا دے گا وہ, کامیابی کے نقشے ہیں تو ناکام کر کے, پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی فرما برداری میں اگر ڈر لگے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو بھائی یہ بھی وہ یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام انتہائی کمزور, دیکھو بس ایک آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں, یہ بہت اہم موضوع ہے, اس کو اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی کو میں مکمل کروں گا کہ اللہ کی قدرت بھی کامل, اللہ کا علم بھی کامل, اور وہ کیسے اس آیت سے اور اس میں, اور یہ دو بنیاد, اللہ کی صفات تو بہت ساری ہیں نا, رحمان بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کائنات کو بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ رحمان بھی ہے, یہ نہیں فرمایا. میں نے کائنات کو بتایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ غفار بھی ہے, نہ نہ نہ, یہاں بتایا جا رہا ہے کہ معبود میں دو بنیادی صفتوں کا ہونا ضروری ہے, پھر یہ اس کی الگ سے اضافی صفات ہے کہ ستار بھی ہے غفار بھی ہے, تاکہ لوگ اس سے محبت کریں, کیونکہ بادشاہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں, بادشاہ تو ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور آپ کو سزا بھی دے سکتا ہو اور آپ اس کے علم میں بھی ہو, پھر آگے بادشاہوں کی دو قسمیں, کچھ ظالم ہوتے ہیں کچھ عادل ہوتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ میں ظالم نہیں ہوں, میں کیا ہوں؟ عادل ہوں, اور یعفو عن کثیر, بہت ساری خطائیں معاف کرتا ہوں, توبہ کرنے والوں کے لیے غفار ہوں, وہ الگ ہیں. لیکن دو بنیادی چیزیں جو بادشاہ میں ہونی چاہیے, قدرت اور علم, اس کا اس آیت میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ وہ تو لازمی ہے, اور جس میں یہ دو نہ ہوں وہ معبود بنانے کے قابل نہیں ہے, چاہے وہ پیر و مرشد ہو, چاہے دامت برکاتہم ہو, چاہے مدذل العالیہ ہوں, چاہے جناب وہ کوئی بت ہو. عقل کی, انسان کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اس کو معبود بنانا حرام ہے, پتھروں سب کو کہاں سے جائز ہو گیا؟ جن پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جا رہا ہے انہی کے سامنے پوجا پاٹھ. اور مشرک جو ہے نا, مشرک ہمیشہ الٹی باتیں کرے گا. جب پیر صاحب زندہ تھے ان سے مرادیں نہیں مانگتے, مر گئے قبر میں چلے گئے, اب اس قبر کی عبادت ہو رہی ہے, حالانکہ مرنے کے بعد تو انسان کے اختیارات جتنے زندگی میں تھے وہ اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں. لیکن جو مشرک ہے نا وہ الٹا چلتا ہے, اس کو اللہ شیطان نے ایسے راستے پہ چلا دیا کہ وہ ایسی احمقانہ باتیں کرے گا کہ انسان کی عبادت نہیں کرے گا, پتھر کی کرے گا. جو بننے میں انسان کا محتاج ہے خود اس کو بنائے گا، 50 روپے کا الگ، 100 روپے کا الگ، بیٹری سے چلنے والا الگ، اور جناب شمسی توانائی سے، یہ بت بھی سارے ایسے آج کل ابھی ڈیجیٹل سسٹم آ رہا ہے دنیا میں، ابھی بتوں کا وہ والا سسٹم نہیں ہوگا، بت باقاعدہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر پہ تیار ہوں گے، اور یہ جاپانی بت ہے، یہ چائنا کا بت ہے، یہ جاپانی والا یہ جلدی کام کر دے گا، چائنا والا تھوڑا ٹائم لگائے گا، یہ انڈیا میں یہی ہو رہا ہے، یہ والا بت صحیح ہے، یہ پرانا بت ہے، یہ نیا بت ہے، ویسے ایسے عجیب عجیب ان کی بتوں کی شکل دیکھ کے انسان کا دل چاہتا ہے ان کو لا تمہارے کھینچ کے کمبک میں۔ میں نے کچھ دن پہلے یوٹیوب پہ دیکھا کہ ہندوؤں کا ایک مندر، کہ وہ دیوالی کے دن اس مندر میں ان کے جو بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں نا، وہ دیوالی کے دن مندر میں بت کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تھوڑا سا یہ کیا کرتے ہیں، دیکھا ان کا ایک بہت بڑا کوئی سیاستدان ہے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو زیادہ ان چیزوں کا دلچسپی نہیں ہے، وہ 3-piece suit ٹائی بڑا پڑھا لکھا آدمی لگ رہا ہے، ایک بدھ کے سامنے پتہ نہیں چراغ لے کے ہی سیوا کر رہا ہے، یوں یوں گھما رہا ہے وہ بدھ ایسا کہ اس کی ناک ہاتھی کے سونڈ کی طرح، اور وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور نہ پلکیں جھکا رہا ہے نہ اٹھا رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے بس۔ اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی کسی عورت سے نا، اس کی پتھر کی آنکھ تھی، اس کو پتہ نہیں تھا پہلے، دھوکہ ہوا اس کے ساتھ، لڑکی انہوں نے بتایا نہیں کہ بھائی آنکھ پتھر کی ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے دوستوں نے پوچھا پتہ کیسے چلا، کہہ رہے میں نے ایک دفعہ غصے میں اس کے تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل کے لیٹرین میں گر گئی، اندر اسے لیٹرین جام ہو گیا، گٹر والے کو بلایا تو وہ ڈر کے بھاگ گیا، وہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ اندر پھنسا ہوا اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی بندہ لینڈ لائن میں پھنسا ہوا ہے اوپر کی طرف دیکھ، کوئی جن بھوت ہو سکتا ہے یہ، تو جو ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ۔ خیر، تو پتھر کی آنکھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، پتھر کی پورا پتھر کا بت جو ہے نا وہ زیادہ قیمتی بن گیا، اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو وہ یوٹیوب پہ جب میں دیکھ رہا تھا نا، وہ ان کے بڑے بڑے ٹنڈے بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ بت لیٹا ہوا ہے آرام سے، ناک اس کی ہاتھی کے سونڈ کی طرح، تو میں نے کہا اس کی تو شکل ہی ٹھیک نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا تھا میں گھسوں اور اس کو لات ماروں، اس کو میں اس بت کو بولوں مسٹنڈے تو یہاں لیٹا ہوا کیوں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں اس قابل نہیں، تو اٹھا کے ان کو تھپڑ مار دے، تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ تو کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی چوہوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی روٹی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گائے کا پیشاب صبح صبح لے کے ماتھے پہ لگا رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو نہ گائے کو نہ بھینس کو، وسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے، اور سجدہ کر لیے گا اس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اس آیت سے، کہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو بنایا، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ بنانے والے کے کمالات ہیں، اس ذات کو سجدہ کرو۔ تو یہ ہے اس آیت کی دعوت، اس پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بھی بات کروں گا کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم کامل ہے، اور معبود صرف وہی بنتا ہے جس کی قدرت بھی کامل اور جس کا علم بھی کامل، جو بغیر سبب کے بنا دیا اس نے، تو بغیر سبب کے جب وہ بنا سکتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، حیا کرنا سکون، بھائی یہ کیا مسئلہ پوچھا بھائی، سوکن برداشت کرنا، مرد کو حاکم ماننا، ان سب میں عورت کے لیے جنت اور دنیا میں کیا انعام ہے؟ جنت میں تو تقوی جائے گا، تو نعمتیں مردوں کے لیے زیادہ ہیں، تو اللہ کی کیا مسئلہ ہے، جنت میں عورت کے لیے کیا خاص انعام ہے؟ یہ کسی خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہی شاید انہیں خاتون نے پرچے میں لکھ کے بھیجا، یہ سوال ان کا اس میں تفصیل نہیں لکھا، انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ بھئی میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، تو انہوں نے کہا جنت میں بھی سوکنے، خاتون نے سوال یہ پوچھا تھا جنت میں بھی عورتوں کو کیا ملیں گی سوکنے، اور دنیا میں بھی جیسے میں بیان میں کہتا رہتا ہوں مرد بھئی زیادہ نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، تو دیندار عورتوں کے شوہر ہی زیادہ تر کرتے ہیں یہ دو دو تین تین شادی ہیں، جو بے دین لوگ ہیں وہ تو ان کو تو مستیوں سے فرصت نہیں ملتی، وہ تو ایک شادی کے لیے بھی آج کل تیار نہیں ہیں، تو یہ دیندار عورتوں کے لیے دنیا میں یہ مصیبت سوگن کی، اور آخرت میں وہاں بھی ہو رہے ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی الگ سے کوئی چیز آخرت میں ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور دنیا میں سوگن کو برداشت کرنا کیا ثواب ہے کیا ہے؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سوگن جو ہے نا، سوگن کا وجود، سوگن کو ہر دور میں سوگن سے نفرت رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی دو بیویاں تھیں، تو ان دونوں میں بھی تھوڑا سا، حالانکہ ان کی پہلی زوجہ نے خود حضرت ابراہیم کی دوسری شادی کرائی تھی، پھر بھی ان میں تھوڑی سی چپرس رہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان میں بھی تھوڑی بہت آپس میں رہتی تھی. تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے جو ہوگی. لیکن جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں نا کہ سوکن کی وجہ سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, میں ان سے کہتا ہوں اگر سوکن نہیں ہوتی تو پھر عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے شوہر کی ماں سے ہوتی ہے, پھر وہ شوہر کی بہنوں سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. ابھی کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے ایک واقعہ ہوا ہے کہ ساس بہو کا پھڈا ہوا اور بندے نے گولی مار دی بیگم کو اپنی. اتنی سخت لڑائی ہوئی کس کس کی, ساس اور بہو کی. تو وہ سوکنے تو نہیں ہے. تو خواتین کی جو عادت ہے نا, وہ چاہتی ہیں میرا میاں کس کا ہو, صرف اور صرف میرا ہو, نہ اپنی اماں کا ہو نہ اپنی بہنوں کا ہو, صرف میرا ہو. سوکن نہیں ہوتی تو پھر وہ لڑائی کہاں ٹرانسفر ہوتی ہے, ماں اور بہنوں کی طرف. سوکن ہوتی ہے پھر ماں بہنوں سے بنا کے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے, اور پھر وہ سارا ہدف ان کا ہے یہ ہے میری دشمن, ٹھیک ہے نا, یہ اس سے فائٹ ہوگی. تو اور یہ برداشت کرنا آسان ہے کیونکہ انسان جو ہے نا اس میں کو پتا بھائی وہ بھی زوجہ ہے وہ بھی زوجہ ہے, تو وہ تو وہ چاہیں گے نا شوہر سے محبت ہوگی تو چاہیں گے نا صرف میرا ہی بن کے رہے. تو ان دونوں میں اگر لڑائی ہوگی تو مرد کے لیے برداشت کرنا آسان ہے, اس کو پتا ہے میری محبت میں ہو رہی ہے لڑائی. لیکن جب آپ کی اماں سے لڑائی ہوتی ہے یہ مرد کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل, پھر اس میں مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں گا, بیوی کی طرف جاؤں گا تو جورو کا غلام, ماں کو چھوڑ دیا, اور ماں کی طرف جاؤں گا تو بسا اوقات بیوی پہ ظلم ہو جاتا ہے, زیادتی ہو جاتی ہے, اور ماں پھر جو ہے نا وہ بیوی کی طرف جاؤ گے تو ماں پھر غیرت کے طعنے دیتی ہے. تو یہ کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, خواتین کو برداشت کرنا چاہیے کہ بھائی سوکن کی تکلیف تو ہے لیکن نہیں ہوتی تو پھر کوئی اور تکلیفیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مرد پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نے نکاح دو تین کیے ہیں وہ خود بھی غیرت والا ہے, عدل و انصاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر وہ خود محبت کا تعلق رکھتا ہے سب سے تو پھر اتنی تکلیف نہیں ہوتی. مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دو دو تین تین شادیاں کرتے ہیں وہ پھر لٹکا دیتے ہیں. بعض دفعہ ایسے واقعات ہیں دوسری شادی کی تو پہلی کو بالکل لٹکا. ایسے لوگ ہیں, ایک صاحب نے دو شادیاں کی ہوئی, میں ان کے گھر گیا تو ان کی جو ان کے اولاد نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب تقریباً 10-15 سال سے ہماری والدہ کے ساتھ سوئے نہیں ہیں کمرے میں, بالکل چھوڑا ہوا ہے. یہ تو حرام ہے, اللہ نے پھر پابندی لگائی ہے. دوسری چونکہ نئی نئی دلہن تھی نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور بعض جگہ ایسے ہوتا ہے, ایسے واقعات بھی بہت آ رہے ہیں. یہ سب خواتین کے مسائل میرے پاس آتے ہیں, ایسے نہیں کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں. دوسری شادی کی تو اب پہلی زوجہ کی طرف سے اتنا رد عمل ہوا کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دیا, بولا بس تم نام کی ہو کاغذات کی ہو, میں تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکتا, میرے بچے ہیں. تو یہ پہلے کیوں نہیں سوچا تھا بھائی بچے لٹکا. ایسی بھی خواتین واٹس ایپ پہ نمبر پڑے ہیں, ان کے فون آ رہے ہیں ہمارے میاں کو. میں کہتا ہوں بھائی یہ سمجھانا, میں بیان میں بتا سکتا ہوں, منوانا پولیس کا کام ہے میرا کام نہیں ہے. تو یہ جب گڑبڑ یہاں ہوتی ہے تو پھر شریعت کا حکم بدنام ہوتا ہے. اسلام برا نہیں ہے, اسلام کے احکام برے نہیں ہیں, اس پر عمل کرنے والا معاملے کو کیا کر دیتا ہے, بگاڑ دیتا ہے. تو اس سے اس حکم کی اہمیت بھی کم نہیں ہوتی. دوسرا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہاں بھی سوکنوں کو برداشت ہے, ایک عرب عالم کی میں نے تحریر پڑھی, انہوں نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اللہ نے عورت کے لیے صرف ایک مجاہدہ رکھا ہے, اور مردوں کی جو مزے اللہ نے رکھے نا, کہتی ہیں مردوں کے اتنے مزے, ان کو اتنی جات وہاں بھی یہاں بھی. تو مردوں کے جو ذمہ داریاں اور مصیبتیں ہیں نا, وہ عورت سے کئی گنا زیادہ رکھی ہیں. اب خواتین مردوں کی اس ٹینشن کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, مزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی, وہ کیا دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو اتنے مزے ہیں اور ہمیں تو ان کا پابند بنا دیا, ان کا غلام بنا دیا. تو عورت کے لیے ان عرب عالم کی تحریر, بڑے سعودی عرب کے بزرگ عالم تھے, انہوں نے ایک بات لکھی کہ عورت کے لیے صرف اسلام میں ایک مجاہدہ ہے سوکن کے وجود کو برداشت کرنا, اور کوئی مجاہدہ نہیں. پہلے باپ پالتا ہے عزت کے ساتھ, ہمارے معاشرے میں باپ اپنی بیٹیوں کو کتنی عزت دیتا ہے. اکثر پٹتے کون ہیں, بیٹے پٹتے ہیں, بیٹیاں نہیں پٹتی. اور بسا اوقات بیٹے پٹتے بھی بیٹیوں کی خاطر ہیں, بہن سے تمیز سے بات نہیں کر رہا تھا, اپنے کھڑاک کر کے کھینچ کے بیٹے کے چماٹ مارا اسے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میری بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں, بیٹے کو باہر کھانے کی اجازت نہیں ہے کچھ, کہ تیری بہنیں بھی ہیں ان کو بھی لا کے کھلا دوں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ باپ کو تو فکر ہوتی ہے نا, بھائی میں مر گیا تو ان کو کون, یہ میرے بیٹے ابھی سے خیال نہیں کریں گے تو میرے مرنے کے بعد کیسے خیال کریں گے. تو بیٹیاں باپ کے گھر میں مزے سے رہتی ہیں, ساری ذمہ داری کون اٹھاتا ہے ان کی, باپ اٹھاتا ہے. اور نکاح کے بعد ساری ذمہ داری کون اٹھاتا ہے, شوہر اٹھاتا ہے, ان کی اولاد کی بھی ان کی بھی, ان کو گریوی میں بچے ملتے ہیں. یہ جو عورتیں کہتے ہیں ہم اتنے بچے جو ہے نا, یہ بچے ہمارے اور یہ, بھائی بچوں کی ٹینشن تمہاری تھوڑی ہے, ٹینشن کس کی ہے؟ تمہیں لے تو یہ کھلونے دے دیے اللہ نے. کتنا ہی خواتین کہیں بچے بوجھ ہے, مگر کسی سے بچہ لے کے دکھائیں وہ دنیا چھوڑ دے گی, بچہ نہیں چھوڑے گی. تو پتہ چلا بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا سامان ہے اس کے لیے, یہ نعمت ہے, یہ عذاب نہیں ہے. اوپر اوپر سے کہتے ہیں اللہ کرے گلا دبا دوں گا تیرا, ایسے تانے دے رہی ہوتی ہے, اس سے کمبخت پیدا کیوں ہو گیا تو. لیکن تھوڑی دیر میں کیا تھا, چپکا چپکا کے میرا لال, میرا منا, میرا پاؤ, میرا پیارا, خون بڑھتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے, ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ عورت کا خون جتنا اپنے بچے کو دیکھ کے بڑھتا ہے, اتنا کسی چیز کو دیکھ کے نہیں بڑھتا. اسے آپ کچھ بھی کھلا دیں, دودھ جلیبی کھلا دیں, پیزا کھلا دیں, وہ اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا اپنے بچے کی ایک مسکراہٹ دیکھ کے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹینشن سارا مرد اٹھا رہا ہے اس کے علاج میں, اور آپ کو صرف اس بچوں کی جو ہے نا ذمہ داری بھی ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, لیکن فائدے زیادہ ہیں اس اولاد, اور بڑھاپے میں ماں زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے اولاد کا بہ نسبت باپ کے بڑھاپے میں بھی, اور شریعت نے بھی اس کا حق تین گنا زیادہ بتا دیا. تو اللہ نے مرد عورت کو صرف ایک پریشانی دی ہے کہ وہ یہ برداشت کرے, اور مردوں کی جو پریشانیاں ہیں نا وہ کئی گنا زیادہ ہیں. گھر میں بعض دفعہ بات ہوتی ہے نا تو گھر والے ایسے, یہ ہر ایک کے گھر والے کچھ نہ کچھ تو بولتے رہتے ہیں نا, ہمارے بھی بولتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ مردوں کے مزے ہیں, اور میں اسے کہتا ہوں سردی میں صبح فجر کی نماز کے بعد جامع رشید جا کے دکھاؤ موٹر سائیکل پہ جا کے, ایک دن جاؤ پتہ چل جائے گا. ہم تو روز جا رہے ہیں, ابھی تو سردی کچھ کم ہو گئی, اتنی شدید سردی میں ہوا میں اب تو قریب آ گیا ہے. ورنہ پہلے میرا معمول 10 سال رہا ہے ماڑے پور, جو ہاکس بے روڈ دیکھا ہے آپ نے, ہاکس بے روڈ سے فجر کی نماز, بلکہ فجر کی نماز راستے میں پڑھتا تھا, موٹر سائیکل پہ بیٹھتا تھا, 1-5 رکھی ہوئی تھی میں نے 0 میٹر, کیونکہ اتنا لانگ روٹ ہے. تو 0 میٹر 1-5 پہ کراچی کے دوسرے کنارے پہنچ رہے ہیں جامع رشید, روزانہ 70 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی بائک کی. تو خاتون ایک دن کوئی جا کے دکھا دیں, جو کہتے ہیں نا مردوں کے بڑے مزے ہیں, کہ جاؤ پتہ چل جائے گا. پھر وہاں جانے کے بعد جو لوگ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, مدرسوں کا تو چلو محبت کا ماحول ہوتا ہے, لیکن جو کمپنیوں میں جو باس کے تحت چل رہا ہے کتنی سلواتیں الٹی سیدھی سنتا ہے, اور پھر جناب وہ کیا کچھ سنتا ہے, اور جو مینیجر آفیسر بنے ہوئے وہ بھی ایسے ہی تھوڑی بن گئے, انہوں نے اس سے پہلے کتنے پاپڑ بیلے ہیں, اسکول میں ماریں بھی کھائی ہوتی ہیں بعض دفعہ, اور محنت اور مشقت کے کتنے کام ہیں جو اللہ نے مرد کے ذمے لگائے. شادی شدہ آدمی تو میں کہتا ہوں ویسی جنت میں جائے گا, اللہ کی راہ میں سنی تھی اس کو تو اللہ حساب کتاب ہی لیں گے, کیونکہ اس نے دنیا میں اتنے انڈے اور ٹماٹر اور آلو پیاز اور سارا دن بیچارہ گھر میں آ رہا ہے تو فوراً آپ کے انڈے بولے تو وہ رہ گیا, کیا بیچارہ تل ملا جاتا ہے کہ ایک چیز بھول گیا پھر دوبارہ جا رہا ہے کیا لینے کے لیے. اور ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں الحمدللہ ان کے تو آج کل جو چل رہا ہے جو میں دیکھ بھی رہا ہوں, کوئی ایسا نہیں ہوتا کسی چیز کی ناشتے میں کمی ہو جائے, یہ ساری چیزیں مرد مہیا کرتا ہے. دیکھو من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام, حضرت عمر نے فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت جس نے نہیں دیکھا نا اس کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں ہے. خواتین نے یورپ اور امریکہ کی عورتیں نہیں دیکھی, ہماری یہاں کی عورتوں نے اگر دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام ان کے حق میں کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا, بعد میں طلاق دے دی تھی. میں نے کہا کیوں دے دی؟ کہہ رہے میں جب گیا نا دوسرے یورپ میں, وہاں میں نے دیکھا کہ عورتیں الگ کماتی ہیں مرد الگ کماتے ہیں, پھر بھی وہ مردوں سے مارے بھی کھاتی ہیں گالیاں بھی سنتی ہیں, مرد ان کے بچوں کو بھی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں پھر بھی رہتی ہیں, اور ہماری والے جناب ایش و عشرت کر رہی ہیں اور پھر بھی ہمیں ہی سناتی ہیں. تو کہہ رہے میں نے ایک دن طلاق دے دی اس کو کہ بھائی یہ کہ اتنے مزے نہیں. میں نے کہا آپ نے غلط کیا. تو اس ماحول میں جا کے وہ طلاق سیکھ کے آیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے کہا بھائی یہ تو بادشاہوں جیسے مزے اور پھر بھی الٹی ہم ہی سنیں, ہم ہی سلواتیں سنیں, ہم ہی جناب. تو مجھے فوراً یہ بات یاد آئی حضرت عمر کا مقولہ کہ جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کی قدر نہیں ہے. جاؤ یورپ امریکہ میں عورتوں کا حال جا کے دیکھو, حال جا کے دیکھو ان کا. بچے ہوتے ہیں تو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے ذمہ داری نہ آ جائے, اور یہاں باپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ہوتی ہے؟ باپ کے کندھوں پہ. میں نے باپوں کو برین ہیمریج ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ماؤں کو نہیں دیکھا. بیٹیاں ہیں نا جن کی, باپ برین ہیمریج سے مر جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے ٹینشن سے. پھر یہاں جو نکاح کے بعد جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ سارا کون سالے کرتے ہیں اور باپ کرتا ہے. باپ ہے جو بیٹیوں کے, جس کے باپ زندہ ہو نا تو داماد بھی ذرا ڈر کے رہتا ہے بھی بیٹی ان کی بیوی کے حقوق ادا کرنے, کیونکہ سسر صاحب ابھی زندہ ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ذمہ داری بھی کون اٹھاتا ہے؟ اور پھر آگے آپ معاملہ آگے جائیں تو میں جنگ ملک کی دفاع مرد کرتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ سارے خون خرابے والے کام، جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنا، یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ مرد کرتے ہیں، اور یہ بڑے مشکل کام ہیں، آسان تھوڑی ہے. کتنے فوجیوں کی تشکیلات ہوتی ہیں پہاڑوں پہ، گلگت کے پہاڑ پہ سردی میں ڈیپ فریزر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جناب، ایسے ماحول ہے. بیویاں یہاں مزے کر رہی ہوتی ہیں، بیویاں جب سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوگا تو بیوی کہتی ہے مجھے بھی لے کے جائیں ساتھ، اور جب کارگل کی پہاڑی پہ جا رہا ہوگا تو کسی کی فوجی کی بیوی کہتی ہے مجھے بھی ذرا لے کے جائیں، کبھی نہیں کہیں گے، آپ ہی خود جائیں، اگر زندہ بچ گئے آ جانا، شہید ہو گئے تو کوئی بات نہیں، آپ کی وجہ سے وہ ٹرسٹ ہے وہ فوج میں جو ہے نا بے بگان کے لیے وہ مل جائے گا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے تو جا رہی ہیں ساتھ، اور جب جناب وہ کارگل کی پہاڑیوں پہ جا رہا ہے یا انڈیا سے یا کسی ملک سے لڑائی کے لیے وہ کہیں تشکیل ہو رہی ہے، پھر یہاں کون ہوتا ہے؟ پھر بیگمیں جو ہے نا اس کا ایئرپورٹ پہ جانا اور آنا تو دیکھتی ہیں کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ پروٹوکول وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو خواتین کے سامنے حقائق ہوتے نہیں ہیں، مردوں کی جو ٹینشن ہے، پھڈے بازیاں، لڑائیاں، جھگڑے اور پسینے، یہ رکشے ڈرائیوروں کو دیکھو، ٹیکسی ڈرائیوروں کو دیکھو، کیسے بےچارے ساری ساری رات پڑے رہتے ہیں، تو سارے جو ہے نا یہ ٹینشن. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی جب ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں، اور یہ شادی بھی مرد کی ذمہ داری کو بڑھانے والی بات ہے، یہ عیاشی تو ہے ہی نہیں، عیاشی ہوتی تو ہمارے صدر صاحب جو سابق ہیں وہ پہلی بیوی کے دھماکے میں ہلاک ہونے کے بعد فوراً کر لیتے، انہوں نے نہیں کی، ان کو پتا تھا کہ پہلی والی اتنی مشکل سے دنیا سے گئی ہے، دوسری والی پتہ نہیں کیسے جائے گی. ٹھیک ہے، تو اور جہاں فسادات ہیں وہ اس لیے کہ مرد نبھاتا نہیں ہے. رہا یہ سوال کہ جنت میں، چلو دنیا میں تو مجاہدہ اس سے ثواب ملے گا، جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ وہاں تو مرد کی بیویاں ہوں گی. تو پہلی بات ہے کہ میں نے پہلے بھی بیان میں یہ بات پچھلے دفعہ بھی بتائی تھی کہ عورت کو وہاں سوگن سے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں محبت کا ماحول ہے، وہاں لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں، محبت ہوگی وہاں پہ. دوسری بات یہ کہ مردوں کو عورتیں ملیں گی، عورتوں کو ایک مرد کیوں ملے گا؟ تو یہ اللہ نے عورت کی فطرت کو دیکھ کے قانون بنایا ہے. عورت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں دو مرد ہوں، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے، وہ اس کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی. جس کی جو فطرت ہو وہ اسی حساب سے اس کو چیزیں دی جاتی ہیں. مردوں کی تو خواہش ہوتی ہے، عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی فاحشہ ہو، طوائفہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے. عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر ایک ہی ہو. دوسری بات یہ ہے، حکیم الامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، تابع ہمیشہ ایک آدمی کے ہوا جاتا ہے، اور آپ کے تحت ماتحت جو ہوں گے نا وہ زیادہ ہوں گے، اس میں آپ کی عزت ہے. آپ کے ماتحت جتنے زیادہ لوگ ہوں گے آپ کی عزت ہے، اور لیکن آپ کے اوپر جتنے زیادہ افسر ہوں گے اس میں آپ کی ذلت ہے. تو عورت کی عزت اس میں ہے کہ اس کا حاکم ایک ہو، یہ اس میں عورت کی عزت ہے. اگر حاکم زیادہ ہوں گے تو اس میں عورت کی عزت کے بجائے ذلت ہے. اور مرد کی عزت اس میں ہے کہ اس کے تحت محکوم زیادہ ہوں. تو اللہ نے مرد کو بھی جنت میں عزت دی کہ اس کے تحت زوجات زیادہ رکھی، اور عورت کو بھی عزت دی کہ اس کا حاکم صرف ایک رکھا ہے. باقی یہ کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ملے گا، تو بھائی جنت تو خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے. خواتین تو یہاں بھی ماشاءاللہ کھاتی زیادہ ہیں، جنت میں وہ بھی، یہاں تو پھر بھی ڈر ہوتا ہے نا. خواتین کو اگر موٹاپے کا خوف نہ ہوتا تو جائیدادیں کھا جاتی ہیں. ان کو صرف ایک بات کا خوف ہوتا ہے کہ زیادہ کھانے سے کہیں ہم موٹی نہ ہو جائیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ ایک ڈر اللہ نے ان کے دل میں رکھ دیا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ بھائی ویٹ بڑھ جائے تو بھدا جسم نہ ہو جائے، یہ اللہ نے کر دیا، ورنہ خواتین کی خوراک مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، مردوں سے زیادہ ہوتی ہے کھاتی. تو جنت میں یہ ڈر نہیں ہوگا، جنت میں موٹاپا نہیں آئے گا. تو جنت میں کھانا جو کھانا جو ہے نا، کھاتے رہنا کھاتے رہنا، جب دل چاہے کہ بھائی کیسے قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا نا کہ پرندوں کا گوشت ہوگا، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور بلکم فیہا ما تشتہی انفسکم، ضابطہ بیان کیا جس چیز کا دل چاہے گا وہ چیز ملے گی. اب یہ جس چیز، ماں کا لفظ عربی میں بہت عام ہے، اتنا عام کہ بس جو تصور کرو گے نا وہ تمہیں ملے گا وہاں. اور کیا چاہیے، اس سے زیادہ کیا چاہیے جنت؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے. بوری لوگوں کے عقیدے کے بارے میں بتایا کہ کیا ان کا عقیدہ یہ نہیں، مسلمان نہیں ہے بوری. پانی پینے کا سنت کے مطابق وقت کون سا ہے؟ پانی پینے کا جو وقت ہے نا سنت کے مطابق، تو وہ جب پیاس لگے پی لو، یہی وقت ہے، اور کوئی وقت نہیں ہے. باقی حکیم لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اگرچہ حدیث سے ثابت ہے کھانے کے بعد پانی پینا، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کھانا ہو تو پھر اس کے بعد، کیونکہ ایک تہائی کھانا، ایک تہائی ہوا کے لیے جگہ اور ایک تہائی پانی کے لیے. آج کل ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ سنت والا کھانا نہیں ہوتا، وہ ہم گھوڑتے ہیں کھانا، صحیح ہے نا؟ تو وہ تسلی سے بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں. جب بالکل اطمینان ہو جاتا ہے نا, بالکل وہ کیفیت ہے, ایک آدمی حکیم کے پاس گیا کہ میں اتنا کھا لیا کہ بدہضمی ہو گئی, حکیم نے گولی دی یہ کھا لو, اس نے کہا اگر اس کی جگہ ہوتی تو ایک نیوالا اور نہ کھا لیتا میں تو اتنا کھا کے آیا ہوں. تو جب اتنا کھائیں گے تو پھر جب پانی پئیں گے تو پانی جب پیٹ میں جاتا ہے تو کھانا کیا ہو جاتا ہے, اور پھول جاتا ہے. اور خاص طور پہ ٹھنڈا پانی تو وہ میدے کی حرکت کو, جو میدے کی اینٹی کلاک وائز جو ہے نا میدا ہمارا گھومتا ہے تو وہ حرارت سے گھومتا ہے. گرم پانی پئیں گے تو اور تیز ہو جائے گا, وہ قہوہ جیسے ہوتا ہے. اور اگر ٹھنڈا پانی پی لیا تو اس کی حرکت کیا ہو جاتی ہے, سلو ہو جاتی ہے, وہ پھر قبض ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے آج کل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا, اور نہار منہ بھی نہیں پینا چاہیے, اس سے بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے. کھانے سے درمیان میں ایک آدھ گھونٹ تہ بٹھانے کے لیے پی سکتے ہیں. وہ تہ بٹھانے کے بعد پھر واقعہ یاد آتا ہے, لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا. سنا دوں اگر اجازت ہے. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے, کھانے کا بہت شوق تھا, نظر کے بریانی اور میلاد شریف اور محرم کا حلیم وہ کھاتے بہت تھے. تو جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بھی میں نے اس راستے میں ڈالنا ہے, چلیے نا ایسا نہ ہو یہ کم کھائیں. تو پھر تو ایک دن بچوں کو دعوت میں لے کر گئے اور پہلے سمجھایا کہ دیکھو یہ فلاں صاحب کا ستار بھائی کے ابو کا ولی وہ ہے 40واں ہے, اس میں نان اسٹاپ کھانا ہے, کھانے کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. اب تو کھا رہے ایک بچے نے درمیان کہا ابو پانی, ایک کھینچ کے تھپڑ لگایا, کہہ رہے کمبخت پانی تو گھر بھی جا کے پی سکتا تھا تو, ہے بھائی گھر بھی تو پی سکتا ہے. تو کہتا ہے ابو تہ بٹھا رہا ہوں تہ, ایک اور زور سے تھپڑ لگایا, کہہ رہے مجھے کیوں نہیں بتایا تو نے, میں نے تو تہ بٹھائی نہیں, میں تو کھا گیا سارا. تو بعض دفعہ تہ بٹھانے کے لیے نا کہ تھوڑا سا ہو تاکہ جو نوالے یہاں اٹک گئے وہ نیچے جائے تو پھر اس سے جگہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, جگہ بن جاتی ہے, پھر آپ تسلی سے اور کھا سکتے ہیں. یہ بھی حکمت ہے اس میں درمیان میں پانی پینے میں. چلو قرآن شریف یا احادیث کی کتاب سے اونچا ہو کر بیٹھنا نہیں بے ادبی ہے, کہیں قرآن زمین پہ رکھا ہو تو آپ اوپر ہو کے نہ بیٹھیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.